السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. آج کے خطبے کا موضوع ہے گرمی کی شدت. جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کل گرمی کی نے شدت کر رکھی ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں گرمی کی وجہ سے. تو گرمی کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، پھر ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس گرمی سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں نے، صحابہ کرام نے کس طریقے سے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دی. گرمی ہے یا سردی ہے یا کوئی بھی تکلیف دے حالت ہے یا صورت ہے یا کٹھن وقت ہے، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی. لیکن اس قصہ بیان کرنے سے پہلے میں گرمی کے متعلق دو اہم باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی صورت میں گرمی کو گالی دینا یا وقت کو گالی دینا، اور بڑے تعجب کی بات ہے، بعض لوگ، بے صبرے لوگ، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے عجیب و غریب الفاظ سننے کو آتے ہیں. یہ گرمی کہاں سے آ گئی، یہ بدبخت گرمی، یہ جان لیوا گرمی، نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کم تکلیفیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کو بھی مسلط کر دیا ہمارے اوپر. گرمی ہلاکت ہے. ذلیل ہو جائے گرمی، اس طریقے سے عجیب و غریب الفاظ. بعض ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہوں اس پاک جگہ پر، لیکن لوگوں کے منہ سے عجیب اور غریب الفاظ نکلتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے بھی گرمی کو گالی دی ہے یا سردی کو گالی دی ہے یا زمانے کو گالی دی ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا خالق ہے، موسم کا خالق ہے. گرمی اور سردی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے زمانے کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے ہیں، جیسے چاہے دن اور رات میں تبدیلی پیدا کر دے، جب چاہے موسم کو تبدیل کر دے. تو زمانے کو گالی دینا، گرمی یا سردی یا موسم کو گالی دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے گرمی کے تعلق سے، بعض لوگ واجب عبادات، فرض عبادات سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم سے یہ واجبات ادا نہیں ہوتے. مسجد میں نماز پڑھنی ہے، باہر شدید گرمی ہے، زہر کا وقت ہے، ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں، مسجد سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ شخص کہتے ہیں بہت گرمی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اگرچہ مسجد قریب ہے، نہ وہ بیمار ہے نہ اسے کوئی تکلیف ہے، کیونکہ اگر بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس شخص کے لیے جائز ہے گھر میں نماز پڑھ لے۔ لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو بالکل تندرست ہے، ابھی اس نے بازار جانا ہے، گرمی سردی نہیں دیکھے گا، دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو اسے گرمی یاد نہیں آتی، فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے تو اسٹیڈیم میں چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا ہے گرمی میں۔ لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، کامیابی کا بلاوا آتا ہے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے گرمی یاد آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر بعض عورتوں کو حجاب کے متعلق کہا جائے کہ برقع پہن لو، پردہ کر لو، یہ تم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہر مسلمان عورت پر، تو کہنے بھائی گرمی ہے، پھر یہ کالا برقع پہننا اور کالا رنگ تو ویسے گرمی کو کھینچتا ہے، تو ہم سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے، ہم اپنا سر ڈھانپ سکتی ہیں لیکن اپنے جسم پر کالا برقع نہیں ڈال سکتی، گرمی کی شدت ہے، پھر لوڈ شیڈنگ ہے، باہر جاتے ہیں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ، میں ان جیسے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا۔ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے بلانے والے نے آواز لگائی کہ چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تو بعض لوگوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں نکل سکتے۔ یہ وہ منافقین تھے جو ظاہراً تو مومن تھے لیکن اپنے دل کے اندر کفر چھپاتے تھے، تو انہوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے متعلق اور ان جیسوں کے متعلق، قل نار جہنم اشد حرا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے اگر ایک گرمی کی بات کرتے ہیں تو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ کاش اگر یہ لوگ سمجھ لیتے، لیکن نہ سمجھ لوگ ہیں، اگر یہ سمجھ لیتے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور اس حساب کے اعتبار سے یا تو جنت کی ابدی زندگی یا دوزخ ہے، اور دوزخ کی آگ میدان محشر میں جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر فرشتے کھینچ کے آئیں گے، ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی میدان محشر میں، اس کے بس میں نہیں کہ جتنی لوگ میدان محشر میں موجود ہوں سب کو وہ ہضم کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے قابو میں رکھا ہوا ہے۔ جب حساب کتاب ہوگا اور جس شخص پر جہنم کا عذاب لکھ دیا جائے گا اور فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، ابھی جہنم دور ہے، تو اس کے ایسا سیک بھیجے گی اس شخص کی طرف کہ اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی ایک سے ایک سے. یہ اس کی سلامی ہے، یہ ویلکم ہے کہ تم ایسی جگہ پر آ رہے ہو جہاں پر عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے. اس کی ایک جھلک ابھی سے دیکھ لو کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جسے آج گرمی کسی فرض عبادت سے روکتی ہے تو یاد رکھے، اپنے جسم کو دیکھ لے کہ آج جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں خود دینا ہے، تمہارے اس جسم نے دینا ہے. آج جس چمڑی کو گرمی کی شدت تکلیف دیتی ہے یہی جسم ہوگا، یہی بدن ہوگا اور یہی چمڑی اور گوشت ہوگا، جو جہنم کے ایک سیک کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی. آج ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے چھوٹی تکلیفیں بھی برداشت نہیں ہوتی، ہماری زندگی محدود اور محصور ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں برسائی ہمارے اوپر ان سے کنارہ کشی کی جائے، ہرگز نہیں. ایئر کنڈیشننگ ہے، یہ پنکھے ہیں، اچھے گھر ہیں، یہ نعمتیں اللہ تعالی کی طرف سے. اور یاد رکھیں، ٹھنڈے پانی کا ایک بوند پیتے ہو وہ بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن. بے حساب کوئی چیز بھی نہیں ہے. آج اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس کا بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے شدید گرمی میں، مسجد میں جاتے ہیں مسجد کے اندر شدید گرمی ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مراد کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرائض سے کوئی چیزوں کو روک نہیں سکتی. جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن، اور اس کا جواب بھی ہمیں آج تیار کرنا ہے. تو گرمی کی شدت یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جب پوری کائنات اپنا سر جھکائے کھڑی ہوگی، وہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے نماز باجماعت ادا نہیں کی. کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے پردہ نہیں کیا. یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو ایک لفظ کہنا جان لو، لبیک. جانتے ہیں لبیک کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں لبیک کا لفظ صرف حج عمرے میں استعمال ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک. حج اور عمرے میں لبیک پڑھنا مستحب اور مسنون ہے، لیکن یہ پیغام ہے ہر حاجی اور معتمر کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے، گرمی کی شدت ہے، سردی کی شدت ہے، پیاروں سے جدائی ہے، وطن سے جدائی ہے، جو بھی تکلیفیں اس کے سامنے ہیں وہ سب ایک ہی ذات کے لیے چھوڑ دیتا اپنے پیچھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں لبیک. اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں، آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں. تیرا حکم ہے کہ گھر سے نکلو میں نکل کے آیا ہوں، تیرا حکم ہے بیوی بچے چھوڑ دو میں چھوڑ کے آیا ہوں، تیرا حکم ہے گرمی ہے سردی ہے حج کی طرف آؤ، میں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی، میں حج کی طرف نکل پڑا ہوں، صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. لبیک لبیک اللہم لبیک، مشکل لفظ ہے یہ. اے اللہ میں حاضر ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ جب آواز آپ کے کان میں آئے تو کہو لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں. جب پردے کا حکم آئے تو مسلمان عورت کو کہنا چاہیے لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں. اب کیا سمجھتے ہیں جو لوگ شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیتے ہیں, شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو نافرمان ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کوئی بھی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے. زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے, روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اور یہ لوگ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دو مختلف دل ہیں. ایک ایسا دل ہے جو صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے, لبیک کہنا جانتا ہے. یہ عظیم دل, یہ بلند درجے پر فائز ہونے والا دل, یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کمزور ضعیف اور بدکار دل ہے, جس کے دل پر نافرمانیوں کی مہر لگا دی گئی, پردے چھا چکے ہیں. یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے, اور قیامت کے دن دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. رہ گئے قصے کی بات, تو شیخ صاحب نے قصہ بیان کیا ہے جنگ تبوک کا, غزوہ تبوک. میں پورا قصہ تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ کبھی خاص درس میں, کیونکہ جنگ تبوک کا حق ادا نہیں ہوگا اور ناانصافی ہوگی اگر 15-20 منٹ میں اس کے متعلق بات کی جائے. ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر, مومن اور منافق اس جنگ عظیم میں الگ الگ ہو چکے تھے, لیکن اس جنگ کے متعلق جو اہم بات ہے, جس کا تعلق گرمی سے ہمارے موضوع سے, اس پر میں بات کرتا ہوں. جنگ تبوک سن 9 ہجری میں گرمی کا موسم تھا, گرمی کی شدت تھی. آج کل کی گرمی کچھ بھی نہیں ہے, اور جو ساتھی مدینہ سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی گرمی کیسے ہوتی ہے, کیونکہ مدینہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف صحرا ہے, درمیان میں مدینہ ہے, تینوں طرف جو ہے صحرا ہے, اسے حرہ بولتے عربی زبان میں, اور صحرا کی گرمی آپ بہتر جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے. اور پھر موسم تھا کھجور کے اگنے کا موسم تھا, تجارت کا موسم تھا. آج کل کھجور آنا شروع ہو گئی ہے, وہ زمانہ وہ موسم تھا تجارت کی عروج کا. اور آپ جانتے ہیں مدینہ کی تجارت کیا تھی؟ کھجور, کاشتکاری کھجور تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا اس مشکل وقت میں, ان کٹھن حالات میں, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلنا ہے تبوک کی طرف. رومیوں نے وہاں پر اپنی فوج اکٹھی کی ہے, وہ جمع ہوئے ہیں مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. تو اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائیں تو ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے ہیں. اور مدینہ سے تبوک کا جو فاصلہ تقریباً 700-800 کلومیٹر کے قریب ہے, فاصلہ لمبا ہے, گرمی کی شدت ہے, اور موسم کاشتکاری کا ہے, مشکل وقت ہے. ایک طرف یہ دنیا ہے کہ لمبا سفر ہے, گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے, گرمی کی شدت ہے, گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے, اور کاشتکاری کا موسم ہے, تجارت کرو یہ بہتر ہے. دوسری طرف دین ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم ہے. منادی نے آواز لگائی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور چلو تبوک کی طرف. لوگوں کے مختلف لوگ اس زمانے میں اس اعلان سننے کے بعد مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ مومنوں کا، عظیم ہستیاں، عظیم لوگ جنہوں نے کہا لبیک، اللہ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں، گھر ہے، تجارت ہے، گرمی ہے، فاصلہ لمبا ہے، کچھ نہیں جانتے ہیں، لبیک کہنا جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لبیک، کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے یہاں پر مشکل ہوئی، کیونکہ مشکل وقت تھا. اب لمبے سفر کے اونٹ بھی ضرورت تھی، اونٹ کم پڑ گئے تھے. تو یہ جو مومن تھے یہ تین حصے میں تقسیم ہو گئے. پہلے حصے میں وہ لوگ جن کے پاس مال بھی تھا، انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر لی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے پاس معلومات، یعنی خود فقیر تھے، ان کے پاس سواری ہی نہیں کہ وہ سواری خرید کر یا کہیں سے لے کے، اب ادھار بھی نہیں ہے، اب سب تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے، اونٹ کم پڑ گئے تھے پورے مدینے میں، تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا. اب ان کو صرف ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین گرمی میں نکلیں اور ہم لوگ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے کا، تو ہم تیار ہیں، ہم دو دو لوگ جو ہیں، تین تین، چار چار، ایک اونٹ پر سوار ہو سکتے ہیں باری باری. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو وہ وہاں سے روتے ہوئے نکلے ہیں، اپنے گھر کی طرف گئے. کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی دنیا چھوٹ گئی ان سے؟ تجارت کے لیے رو رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید گرمی اور تکلیف کی شدت میں نکل نہ سکے، رو رہے ہیں. تیسرے قسم والے ایسے مومن تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کہا ابھی تیاری کی ابتدا ہے، ابھی تو اعلان ہوا ہے، تیاری میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، بس ابھی نکلتے ہیں، ذرا ابھی پر غور کرنا، ذرا ابھی کیا کرتی ہے، ابھی نکلتے ہیں. ایک دن گزرا، اچھا ابھی تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اونٹ اکٹھے ہو رہے ہیں، سامان اکٹھا ہو رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے، ابھی نکلتے ہیں. تو ابھی کرتے کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے، نکل گئے. انہوں نے کہا اچھا ابھی راستے میں ہوں گے، ابھی نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ابھی کرتے کرتے وہ جا نہ سکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے. اور یہ تین صحابی تھے جن کے میں قصہ انشاءاللہ تفصیل سے، ان کی توبہ کا ایک خاص قصہ ہے. توبہ کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ان تین عظیم صحابی کا قصہ غزوہ تبوک میں پڑھ لیں، صحیح بخاری مسلم میں، اور سورۃ توبہ کی جو تفسیر ہے، تفسیر بن کثیر اور بن جریر قبری میں، خاص طور پہ تفسیر بغوی میں، بہت پیارے الفاظ ہیں، بہت پیارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہے اگلے ہفتے تک تفسیر کی کتابیں موجود ہیں اور صحیح بخاری مسلم بھی موجود ہے، ان کی شرح بھی موجود ہے، ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو یہ تین عظیم صحابی نہ جا سکے. وجہ کوئی عذر نہیں ہے, سستی, ابھی نکلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں, شیطان نے ان کو اپنے جال میں پکڑ لیا. ایک اور صحابی تھے وہ بھی اس طریقے سے کہتے گئے, ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں. ہوا یہ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور سامان اکٹھا ہو رہا تھا, اس میں چند دن لگ گئے تھے, یعنی کہ ابھی آواز ہے تو ابھی نکلنا ہے, تیاری میں چند دن لگ گئے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں آئے اور وہ آخری دن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے. گھر میں آئے اور گھر میں جب آ کے دیکھا دو بیویاں تھیں, انہیں ان کے لیے اس زمانے میں گرمی کی شدت ہوتی تو بستر کو ذرا گھیلا کر دیتے تھے تاکہ ہوا سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اور ٹھنڈا پانی, تازہ کھجور, سب کچھ تیار کر دونوں بیوی نے رکھا ہے. جب داخل ہوئے تو اس ٹھنڈے ماحول کو دیکھا, اس ٹھنڈے بستر پہ دیکھا, اس بیٹھ کے کھجور کی طرف دیکھا, ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں میں اس اچھے ماحول میں ایک لمحہ بھی گزاروں اور پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے, یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کھڑے ہوئے, جب باہر نکلے تو پتہ چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے. تو یہ بھی پیچھے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب سفر پہ نکلتے تو راستے میں آرام کے لیے مختلف جگہ پر ٹھہرتے تھے. تو ایک جگہ پر ٹھہرے تو دور سے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ, صحابی کا نام تھا, کنیہ تھی ابو خیثمہ. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دور سے شکل نہیں نظر آ رہی, دور سے ایک سایہ نظر آیا کہ وہ شخص آ رہا ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ. جب وہ شخص قریب آیا صحابہ کرام نے دیکھا واقعی وہ شخص ابو خیثمہ ہی تھا. یہاں پر ایک وقفہ ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا ہے. بعض غالی صوفی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے, اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جب چاہتا تو فرماتا ہے کن فیکون, اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز چاہتے تو فرماتے ہیں کن فیکون. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. پہلی بات یہ ہے. اور ایک مرتبہ میں پاکستان میں تھا تو ایک شخص سے بات میں, وہ کہتا میں عالم ہوں, تو اس سے بات ہوئی تو اس نے, اس شخص نے یہی دلیل پیش کی ہے کن فیکون کے متعلق, اور فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون عطا فرمایا ہے. کہ صحیح بخاری تو میں نے بھی پڑھی, مجھے دیکھا ہے کہاں پہ. پھر وہ اس حدیث کا حوالے لے کے ہیں, اور اس شخص نے چیلنج بھی کیا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے یہ. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ روایت موجود ہے, لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون عطا فرمایا ہے, اس سمجھ سے اور اس عقیدے سے جو آپ نے سمجھا, جو آپ کا عقیدہ ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کیا کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا, اور جب اور بعض صحابہ نے دیکھا کہ ہے کوئی اور وہ شخص, مثلا سیدنا عمر خطاب ہے, کوئی اور شخص ہے, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ, وہ شکل اسی وقت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ بن گیا ہے, پھر وہ آیا ہے. اگر آپ یہ سے بخاری میں موجود ہے تو پھر مجھے دیکھیں. کہتے ہیں یہ موجود ہے, یہی ہوا ہے کہ وہ شخص دوسرا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ اور وہ تبدیل ہو کر ابا خیثمہ ہو گیا, اور ہم اللہ کے مسجد میں بیٹھے تھے اس وقت. میں نے اسے کہا یہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں اور نہ صحیح مسلم میں ہے، یہ کسی آپ کے علم شرح لکھے تو اس میں ہوگا. کہتے ہیں شرح میں نہیں، متن میں موجود ہے. اور اللہ گھر میں بیٹھے قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ حدیث کے لفظ کن ابا خیثمہ، بس یہ تفصیل، یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں میرے سوال کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، آپ اسے حدیث کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، یہ تم جانو. لیکن الگ گھر میں بیٹھ کے قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ جھوٹے قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ آپ یعنی باطل کو چھپانے کے لیے یا باطل کو سچ ثابت کرنے کی الگ گھر میں بیٹھے قسم کھا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ، کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ اور وہ شخص ابا خیثمہ ہو گیا، اس کی شکل، اس کی صورت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ میں تبدیل ہو گئی ہو. اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہوتا تب ہم کہتے کہ کن فیکون ہے. عربی زبان میں کن فلان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دو مطلب ہیں، کن فلان، تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان کا مطلب ہے تم فلان ہو. یہ عربی زبان ہے، کن فلان تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان تم فلان ہو. اور معنی کے اعتبار سیاق اور سباق سے لیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتا تو پھر تبدیلی واجب ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ہے کہ کن فیکن اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. مخلوق کی صفت میں یہ چیز نہیں ہے، مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے. تو پھر دوسرا معنی لازم آتا ہے، کن فلان تم فلان. اس کی ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. ہم مسجد میں چار لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی وضو کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے. مثال جو وہ خالد ہے، تو مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، میں نے کہا کن خالد، اور وہ خالد اندر آیا. تو کیا میں نے اللہ تعالیٰ مجھے کن فیکن عطا فرمایا ہے، یا مجھے گمان تھا کہ ہمارا ساتھی پیچھے آ رہا ہے اس نے دروازہ کھولا گا اس وقت میں تو خالد ہے؟ یہ کن فیکن کی بات کہاں سے آئی؟ لیکن مصیبت یہ ہے، پہلے عقیدہ بنا لیا، پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر حربہ تلاش کیا ہے کہ اس کو سچ ثابت کیا جائے. کوئی صحیح حدیث ملی تو اس میں تاویل پیش کر دی، کوئی ضعیف حدیث ملی تو اس کو اپنا دین بنا لیا. یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. بہرحال تو کن ابا خیثمہ، تو اس طریقے سے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلوم ہو کہ ابو خیثمہ ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ جب پڑاؤ ڈالتے تو ایک صحابی ہمیشہ پیچھے رہتا، تاکہ کوئی سامان گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کے آتا پیچھے. اور ابو خیثمہ کیونکہ مکمل تیاری کر چکا تھا، ابو خیثمہ مکمل تیاری کر چکا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ ان کی ملاقات ہوتی تھی جیسے کہ باقی صحابہ کی ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو خیثمہ نہیں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق پوچھے سوال کے صحابہ سے ابو خیثمہ کہاں ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس صحابی کو دیکھا دور سے تو فرمایا کن ابا خیثمہ. اے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ ابو خیثمہ ہے. اور ابو خیثمہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ وعن الصحابۃ اجمعین. بہرحال یہ تیسرا قسم کے جو گروہ تھا مومنوں کا. چوتھے قسم کے وہ مومن تھے جنہوں نے صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس جنگ عظیم میں انتہا درجے کی معاونت کی ہے اور مدد کی ہے. سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، 300 اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. میرے بھائی 300 اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے اونٹ آج کے زمانے کی مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہے. 300 مرسیڈیز گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ، جسے آج کہتے ہیں فل آپشن، مکمل تیاری کے ساتھ، کیونکہ اونٹ الگ قیمت ہے، اس کی تیاری کی الگ قیمت ہے، اور اس میں جو جنگ کے لیے تیر ہے یا تلوار ہے یا ڈھال ہے وہ بھی ساتھ ہے. یعنی ایک اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ 300 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیے, اور 1000 دینار, ایک دینار میں 100 ریال ہے, 100 درہم ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے. اس کے باوجود بھی دیکھیں سواری کی کمی پڑ گئی اور مال متاع کمی پڑ گئی. اس کے باوجود گرمی کی شدت میں پیاسے تھے مسلمان, تکلیف میں تھے, اروما کا کنواں خرید لیا اور وقف کر دیا مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرتے جا کے کرو, تم نے حق ادا کر دیا ہے, اپنی زندگی قربان کر دی. یعنی اپنا جو جتنی تجارت تھی, تاجر تو سوچتا ہے کہ یہ جو موسم تجارت کا موسم ہے, یہاں پر جتنا بھی ہو سکے مال ہم اکٹھا کریں تاکہ ہمیں تجارت سدھرے. اور یہ عظیم انسان ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, واقعی عجیب لوگ ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی عقلیں تنگ ہو چکی ہیں. منافق تو کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں, وہ کہتے تھے ارے یہ عجیب لوگ ہیں, بزنس کا وقت ہے, تجارت کا موسم ہے, اور یہ لوگ پیسے دیے جا رہے ہیں, اونٹ دیے جا رہے ہیں, گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. ان لوگوں نے یہ سمجھا منافقین نے, جیسے آج کل کمپٹیشن ہے, اگر 10 دکانیں 3 بند ہو جائیں تو باقی ساتھ کہتے ہیں آج ہمارا دن اچھا گزرے گا, اچھی انکم آئے گی. تو انہوں نے کہا یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دے, ہمارا بزنس اچھا ہوگا. میرے بھائی دنیا تو آپ کما لیں گے لیکن آخرت میں اب رب کو کیا منہ دکھائیں گے. بہرحال تو یہ 4 گروہ تھے مومنوں کے, مختلف درجات ہیں سب کے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ عظیم صحابی ہیں, اور جن سے غلطی ہوئی, جو متخلفین تھے جا نہیں سکے, لمبے قصے کے بعد, لمبے امتحان کے بعد, اللہ تعالیٰ کی قسم کٹھن ترین امتحان تھا, ان تینوں کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک گروہ تھا مومنوں کا. دوسرا گروہ تھا منافقوں کا. ان کے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے دوسرے گروہ میں, منافقوں کے گروہ میں. ایک ایسا گروہ تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور فرمایا بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے, میں اکیلا مرد ہوں گھر میں, یہودی رہتے ہیں, کبھی حملہ کر دیں, کوئی تکلیف پہنچا دیں, تو میں رہنا چاہتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. ظاہر کو دیکھیں, اب بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا میرے بھائی, ظاہر و باطن کے اعتبار میں بہت ضروری ہے. ظاہر جو مومن ہے وہ مومن ہے, اس کے دل کا کیا حال ہے یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں پر جو کوئی خیر کا کام کرے کہتے ہیں یار یہ ریاکاری کر رہا ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے. اس کا سینہ چیر کے دیکھا تم نے, وہ ریاکار ہے, ایک اچھا عمل کر رہا ہے, آپ اس کو سراہو, کہو یہ اچھا عمل کر رہا ہے, اس کی تعریف کرو اگر کر سکتے ہو تو, اگر نہیں کر سکتے ہو تو خاموشی اختیار کرو میرے بھائی. اس کو برا بلا کہنا اور ریاکاری جیسا الزام لگانا جو شرک اصغر ہے, کیا سند ہے آپ کے پاس؟ نہیں جی وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے, آپ اس کے دل چیر کے آپ نے دیکھا کہ وہ ریاکار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, منافق آتے ہیں, اجازت لیتے ہیں, دے دیتے ہیں اجازت, ظاہر کو دیکھیں, باطن میں کیا, اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. دوسرا گروہ آیا انہیں منافقین میں سے, اور ان میں سے بعض جوان تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جا رہے رومی کی طرف, ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور ہم سے رہا نہیں جاتا, اسے ہم اجازت دیجئے کہ یہ نہ ہم سے گناہ ہو جائے, زنا ہو جائے, ہم نہیں جانا چاہتے. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں اب ان لوگ, یہ لوگ کیا چاہتے ہیں, نہیں جانا چاہتے, تمہاری مرضی ہے, بہانے کیوں بنا رہے ہو. ان کو اجازت دے دی. اور تیسرے گروہ نے کہا کہ گرمی کی شدت ہے اور ہم گرمی برداشت, ہم سے گرمی نہیں ہوتی, ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی, کیوں جی آسمان سے اترے ہو, او بکر اور عمر سے گرمی برداشت ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین, اور تم لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. سبحان اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دیتی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی ہے, قل نار جہنم اشد حرا, نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں, گرمی برداشت نہیں ہوتی، ان کو یہ ضرور کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اور شدید ہے، وہ برداشت کرنی پڑے گی پھر. بہرحال اور میں سے چوتھا گروہ تھا منافقوں کا، وہ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی، تم کہاں جا رہے ہو؟ شدید گرمی ہے، تجارت کا موسم ہے، یہاں پہ رہ جاؤ، ہم تمہیں اپنا شریک بناتے ہیں، فقراء کی طرف جاتے ہیں، مسکینوں کی طرف جاتے ہیں. ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اپنا پارٹنر بنا دے تم لوگوں کو. ان کو لالچ دے رہے ہیں دنیا کا تاکہ وہ دین چھوڑ دے، لیکن وہ عظیم لوگ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کی طرف؟ ان کے اتنا ہی کافی ہے کہ مکہ میں جو کچھ تھا قربان کر کے مدینہ میں آئے ہیں، اور مدینہ والوں کے لیے تھا، انصار کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنا گھر دے دیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو یہ تو پہلے قربانی دے چکے ہیں، آپ کے تھوڑے سے معلومات ہیں یا آپ کی شراکت سے ان کو کیا ملنے والا ہے؟ ان کا پانچواں گروہ منافقوں کا ساتھ نکلے تھے جنگ میں، کیوں؟ تاکہ وہاں پر جا کے مومنوں کے قدم لرز جائیں، ڈگمگا جائیں. کیونکہ جب آپ جاتے ہیں جنگ میدان جنگ میں اور بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف، تو بعض اچھے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ اس لیے نکلے تھے. اور راستے میں جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا، ان میں سے بعض میں، اور یہ بڑی اہم بات اسے میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ گرمی کی بات تو ختم ہو چکی ہے، ایک اہم فائدہ اس میں شامل کر رہا ہوں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نواقض اسلام سے ہے، اس میں میں بات کر رہا ہوں اور اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. تو ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا دو نے جو منافق تھے، ان میں سے بعض نے کہا راستے میں چلتے چلتے، اب وقت نہیں گزر رہا تو باتوں باتوں کو وقت گزارنا چاہتے ہیں، کہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اشارہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف، ارغب بطونن، یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا جانتے ہیں، بس پیٹو ہیں اور بزدل ہیں، جب سامنا آتا ہے تو دیکھنے کیا کرتے ہیں. ایسے الفاظ کہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق. ابھی یہ لوگ راستے میں تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی ہے سورۃ توبہ میں کہ یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کافر ہو چکے ہیں، کافر ہیں. ان میں سے بعض مومن بھی تھے، انہوں نے ساتھ تو نہ دیا لیکن خاموشی اختیار کی. دیکھیں میرے بھائی، خاموشی اختیار کی، منکر ہو رہا ہے، بدی ہو رہی ہے، اور کس کے حق میں ہو رہی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور خاموشی اختیار کی. اور ان میں سے ایک صحابی جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چغل خوری ہے، یہ چغل خوری نہیں ہے میرے بھائیوں، حق کی بات کرنا چغل خوری نہیں ہے، چغل خوری باطل کی بات پہنچانا ہے تاکہ جھگڑا اور فساد ہو. یہ خیر ہے تاکہ مومن آگاہ ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے قدموں کو ڈگمگانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مومن جو پیچھے ہٹ جائے. تو جلدی سے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابھی وہ صحابی پہنچے نہیں، جبریل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے ساتویں آسمان سے. لقد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا لقد کفرتم بعد ایمان، اب کوئی بہانہ نہ بناؤ کہ کافر بن چکے ہیں. تو وہ صحابی جو گئے وہ تو الحمدللہ اس وعید سے بچ گئے، جو باقی تھے تو ان کو خبر مل گئی. اب جو مومن تھے انہوں نے توبہ کر لی، ان کو توبہ سچی تھی، قبول کر، یعنی خاموشی اختیار کی، ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا. اب جو منافق تھا جس نے بات کی ہے یا جو ساتھی تھے، جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اب ہمارا پردہ فاش ہو چکا ہے، اب دوڑتا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پہ بیٹھے ہیں، اب ذرا منظر دیکھیں، اور یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو ایسے پکڑ رہا ہے, اونٹ جا رہا ہے, چل رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں. اب دیکھ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ, وہ یہ انصاف ہے لوگوں کے ساتھ. اور وہ شخص رو رہا ہے, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی, یہ راہ سفر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل اب اللہ و آیات و رسول تستہزئون, کیا رہی صرف یہی بات رہ گئی ہے مذاق کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہی کچھ رہ گیا ہے دنیا میں؟ اور کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اور بات نہیں ہے راہ سفر کے لیے؟ صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں جن کا مذاق اڑایا جائے؟ لقد کفر تم بعد ایمانکم, تم لوگ کافر بن گئے ہو, لا تعتذروا, اب تمہارے کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں چلے گا. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, وہ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں, کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس شخص کو, اس کی پاؤں کی جوتی گر گئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ شخص چپٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور نیچے نوکیلے پتھر پڑے ہیں اور وہ شخص ان پتھروں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی آیت پڑھ رہے ہیں, بس کوئی جواب نہیں دے رہے, یہی آیت پڑھ رہے ہیں, وہ معافی مانگ رہے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت جواب میں یہی آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم لوگوں کے لیے. اور یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے, یہ وہ عمل ہے, یہ وہ قول ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے دین کا مذاق اڑانا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. یاد رکھیں, جس نے مذاق میں بھی دین کا مذاق اڑایا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. دین مذاق کے لیے نہیں اتارا گیا, یہ ضابطہ حیات ہے, یہ دین ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق کرنے کے اور بہت سارے راستے ہیں, یاد رکھیے یہ مذاق کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس نے بھی چاہے بھولے ہوئے کیوں نہ ہو, کوئی شخص یہ نہیں کہ بھولے سے مذاق کر رہا تھا, یہ مذاق ہے اور مذاق جان بوجھ کے کی جاتی ہے, اور ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر اور کیا احترام ہے. مذاق نہیں اڑایا جاتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, نہ ہی قرآن کا اور نہ ہی دین کا, اور نہ ہی دین کا کچھ کسی حصے کا. کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں, کچھ لوگ عورت کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ داڑھی کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ داڑھی دین کا حصہ ہے تو وہ بھی کافر دار اسلام سے خارج ہیں, یاد رکھیں. اگر وہ حجاب سے نفرت کرتے ہوئے اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن اگر کوئی شخص ذاتی دشمنی کی وجہ سے, ذاتی نفرت کی وجہ سے کہتے دیکھ اس کی داڑھی کیسی مذاق اڑاتا ہے, تو یہ کافر نہیں ہے لیکن یہ بہتان ہے اور یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے, تو اس کا عقیدہ کیا, اس کے اعتبار پہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت اور سلف صالح کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.